بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اسپیاری کتاب شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 69 پر. امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وعلم انه لا يدخل الاحد الجنه الا برحمه الله. اور خوب جان لو کہ بے شک کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ولا يعذب الله احدا الا بقدر ذنوبه. اور اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا مگر اس کے گناہوں کے مطابق. ولو عذب اهل السماوات والارض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. اور اگر اللہ تعالیٰ اهل السماوات اور اهل الارض آسمان والوں کو اور زمین والوں کو بر ہوں فاجر ہوں ان کے اچھے اور ان کے برے جو ہیں اگر ان کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا. عذبهم غیر ظالم لهم. لا يجوز ان يقال لله عز وجل انه ظالم. یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. نعوذ باللہ. انما يظلم من ياخذ ما ليس له. ظالم تو وہ ہوتا ہے جو وہ چیز لیتا ہے جو اس کی نہ ہو، جو اس کی ملکیت نہ ہو. واللہ له الخلق والامر. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے. والخلق خلقه والدار داره. خلق بھی یعنی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور یہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، چاہے دار الدنیا ہو یا آخرت ہو یا برزخ ہو، جتنی بھی یہ جگہ ہیں یا زندگیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا مگر ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مخلوقات سے سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ولا يقال لما وكيف. اور یہ نہیں کہا جائے گا کیوں اور کیسے. ولا يدخل احد بين الله وبين خلقه. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بیچ میں داخل نہیں ہو سکتا. امام بربهاري رحمہ اللہ نے ان پیارے جملوں میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے بھی پاک ہے. اور پھر ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق لے لیتا ہے. اور حق سے کیا مراد ہے؟ جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس پر آپ کا مکمل حق ہے. سارے کے سارے کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جو چاہے اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور جو جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے اگر اس میں سے کچھ لینا چاہے کوئی اسے روک سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے؟ ہرگز نہیں. تو آئیں جی ان چند باتوں کی تفصیل دیکھتے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: قوله وعلم انه لا يدخل احد الجنه الا برحمه الله. الجنه غاليه ورفيعه. جنت بہت مہنگی ہے اور بہت بلند و بالا ہے. ولا تدرك بالعمل اور عمل سے نہیں حاصل کی جاتی. مهما عمل الانسان جتنا بھی انسان عمل کر لے, ولو عمل كل الطاعات اگر جو سارے کے سارے طاعات و فرمانبرداریاں کر لے, فان عمله لا يقابل النعم التي عليه, تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالی نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. فلو حوسب على النعم لم يبقى عنده عمل, اگر اللہ تعالی نعمتوں کا حساب لینا شروع کر دے اور اس بندے سے ان کی نعمتوں کا حساب لے لیا جائے تو اس بندے کے پاس کوئی عمل باقی نہیں رہے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے, انسان جو نیک و صالح اعمال کرتا رہتا ہے, یہ اعمال جنت میں جانے کا سبب تو ہیں جیسے تفصیل آگے آئے گی, لیکن بدلہ نہیں ہے. اور دونوں میں فرق ہے, ایک سبب ہے اور ایک بدلہ ہے. عوض, عوض نہیں بدلہ ہے. ہمارا جو عمل, ہماری نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا, ہمارے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا, طلب علم کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا, نہیں. ہمارے اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہے, ہمارے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب عمل کرنے والے کی کوئی حیثیت نہیں تو عمل کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی خود عمل جو ہے, جتنا نیک اور صالح عمل ہو جنت کا بدلہ نہیں ہے. دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو دیکھ لیں آپ. وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, جب اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کو احصاد نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, تو ہمارے اعمال گن سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مختصر سے زندگی میں کتنے اعمال ہیں, محدود ہیں کہ نہیں؟ نعمت لا محدود ہیں. سنیں ذرا, نعمتیں اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں. جو ظاہر میں نظر آتی ہے وہ ہم گن سکتے ہیں, وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نعمتوں کو گن گن کے تھک جائیں, کبھی احصاء نہیں کر سکتے, کبھی حد نہیں لگا سکتے. جب معاملہ یہ ہے, اعمال محدود ہیں, نعمتیں اللہ تعالیٰ غیر محدود ہیں, تو کیا یہ عمل بدلہ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا چاہے ہم سے, ہم فقیر اور مسکینوں سے, اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لینا چاہے ہم سے, تو ہمارے ہر نعمت کے بدلے ایک عمل, ٹھیک ہے, ہم عمل کو باقی رہے گا ہمارا, وہ نعمتیں ویسے کے ویسے رہیں گی, کیونکہ نعمتیں جو ہیں وہ لا محدود ہیں, غیر محدود ہیں. تو پہلا تو یہ اعتبار ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ جنت میں جانے کا بدلہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں, هذه ناحية, الناحية الثانية ان الجنة غالية, کہ بے شک جنت جو ہے بہت مہنگی ہے, بہت قیمتی ہے. وليس لها قيمة مقدرة من الاعمال او المال او غير ذلك, اور اس کی کوئی مقدر قیمت نہیں ہے, مقرر قیمت نہیں ہے, محدود قیمت نہیں ہے جنت کی, نہ اعمال میں سے, نہ مال اور نہ اس کے علاوہ. یعنی جتنے بھی انسان اپنی دولت خرچ کر لے, اپنی زندگی کی ساری کمائی خرچ کر دے, اپنی ساری دنیا قربان کر دے اللہ کے راستے میں دے دے, تب بھی اس کے سارے مال کی قربانی جنت کا بدلہ نہیں ہے. لا يعلم عظمها الا الله سبحانه وتعالى, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی عظمت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لكن الله يدخل المؤمن الجنة برحمته, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنی رحمت سے, بسبب اعمالہم, اعمالوں کے سبب سے. تو دو چیزیں ہیں, ایک اعمال ہم نے کرنے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت جو ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ایک الگ سی رحمت ہے. پھر عمل مشروع کرتے الگ سی رحمت ہے, پھر عمل قبول کرتے الگ سی رحمت ہے, پھر اس عمل کے سبب جنت میں داخل کرتے یہ الگ سی رحمت ہے. تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم نے کیا کرنا, ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہم ہاتھ باندھے بیٹھے رہیں بغیر عمل کے جنت ملے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, تو ہمیں شرم آنی چاہیے. جس کریم کا کرم اتنا وسیع ہے, رحمت اتنی وسیع ہے, تو ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فالاعمال انما هي سبب لدخول الجنه, اعمال جنت میں داخل ہونے کے سبب ہیں. وليست هي الموجبه لدخول الجنه ولا ثمن للجنه, نہ کہ اعمال جو ہیں جنت میں داخل ہونے کے موجب ہیں, یعنی واجب ہے, جو بھی عمل کر تو جنت میں داخل ہوگا. واجب نہیں ہے, موجب نہیں ہے یہ اعمال. ولا ثمن الجنه, اور نہ ہی جنت کی قیمت ہے. یہ بات شیخ صاحب کیوں فرما رہے پتہ ہے؟ کیونکہ معتزلہ نے کیا کہا ہے, کہ اللہ پر واجب ہے کہ فرما بردار جنت میں داخل کرے, وہ نافرمان کو عذاب دے, اللہ پر واجب ہے. سبحان اللہ, رسائی دیکھیں ان عقل مندوں کو, جسے کہتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں اور عقل کو قرآن سنت پر ترجیح دیتے ہوئے آگے کر دیتے ہیں. کوئی عقل مند یہ بات کر سکتا ہے اللہ پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ حیثیت کیا اس مسکین حقیر انسان کی؟ جتنا بڑا عالم ہو جائے کہ کبھی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے اور وہ واجب ہے؟ سبحان اللہ. ولہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن يدخل احد منکم الجنۃ بعملہ, تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. الى آخر الحدیث. شخص فرماتے ہیں هذا من اجل الا يعجب الانسان بعمله, یہ اس لیے تاکہ کوئی شخص اپنے عمل پر فخر کرنے والا نہ ہو. لا لاجل ان يترك العمل, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل کو ہی چھوڑ دے ترک کر دے. وقوله تعالى, اور اس حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سن لیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, الاخر آية سورة النحل آیت نمبر 32, جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. تو شیخ صاحب فرماتے, الباء ليست باء العوض, حرف الباء جو ہے یہاں پہ یہ عوض یعنی بدلے کی باء نہیں ہے. الباء ليست باء العوض والثمن, یہ بدلے یا قیمت کی باء نہیں ہے. وانما هي باء السببية, لیکن یہ حرف الباء جو ہے یہ باء السببية یعنی سبب, اس کا معنی جو ہے سبب ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے حرف الباء کے تقریباً 16-17 مختلف معانی ہیں صرف حرف الباء کے, ان میں سے دو یہ ہیں, باء السببية وباء العوضية بھی کہتے ہیں والثمنية بھی کہتے ہیں. شخص فرماتے ہیں اي بسبب ما كنتم تعملون, ادخل الجنة بسبب ما كنتم تعملون, یہ معنی اس آیت کریمہ کا. بدلیل هذا الحديث, دلیل یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لن يدخل احد منكم الجنة بعمله, تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا اپنے اعمال سے یا اپنے عمل سے. قال ولا انت یا رسول اللہ, با صاحب نے عرض کیا, آپ بھی نہیں, کیا آپ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ولا انا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نہیں, الا ان يتغمد الله برحمته, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت سے ڈھانپ لے. متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بڑھ کر پوری کائنات میں سے کسی کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گے, تو پھر وہ کون ہے جو اپنے عمل کے بدلے جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی جنت میں داخل ہونے کے قابل نہ ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يعجب الانسان بعمله, تو انسان کو چاہے کوئی اپنے عمل پر فخر نہ کرے. ولكن لا يدخل الجنة الا بسبب العمل, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا الا کہ اپنے یعنی عمل کے سبب. فلو لم يعمل ما دخل الجنة لانه ما اتى بالسبب, اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو جنت میں داخل نہ ہوگا کیونکہ اس نے سبب پر عمل ہی نہیں کیا. قوله, امام بربہاری کا یقول, ولا يعذب الله احدا الا بقدر ذنوبه, اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا مگر اس کے گناہوں کے مطابق. الجنۃ فضل من اللہ, شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں جنت اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے, جل وعلا, وبرحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. والاعمال سبب لدخولها, اور اعمال سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. واہل النار لا يعذبون الا بذنوبهم, اور اہل النار جو ہیں جو جہنمی ہیں ان کو عذاب نہیں ملے گا مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے. ولا يعذبون بذنوب غيرهم, اور نہ ان کو عذاب دیا جائے گا دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے. ولا يعذبون بدون ذنوب, اور نہ ہی ان کو گناہ اور نہ ہی ان کو عذاب دیا جائے گا گناہوں کے بغیر. تو تین چیزیں یہاں پہ ہیں, ایک ہے گناہ ہے تو اس کی سزا بھی ہے, عذاب بھی ہے جہنم میں. دوسری بات کہ کسی اور کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تیسری بات، عذاب دیا جائے گا صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ ہے، عذاب ہے، کسی اور کا گناہ عذاب کا باعث نہیں بن سکتا، صرف اپنے گناہوں سے کسی کو سزا مل سکتی ہے. وَهَذَا مِن بَابِ الْعَدْلِ، اور یہ عدل میں سے ہے، انصاف میں سے ہے. فَالْجَنَّةُ مِن بَابِ الْفَضْلِ وَالنَّارُ مِن بَابِ الْعَدْلِ، اسے انڈر لائن کر لیں. الجنت من باب الفضل، جنت میں داخل ہونا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہے. والنار من باب العدل، اور جہنم میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے ہے. واضح ہے. قوله، امام بربہاری کا یقول، ولو عذب اہل السماوات والارض برهم وفاجرهم عذبهم غیر ظالم لهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا كما سبق، جیسے کہ گزر چکا ہے، ان الانسان مهما عمل فان عمله لا يقابل بعض نعم اللہ علیہ، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ بے شک انسان جتنے ہی عمل کر لے تو اس کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعض نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فلو ان اللہ عذبہ کان ذلك عدلا، اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی سزا دے یا عذاب دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہوگا. لتقصیر فی شکر نعم اللہ علیہ، کیونکہ یہ بندہ جو ہے جسے عذاب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، بلکہ تقصیر سے کام لیا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور یہ بات جو ہے ایک نص حدیث کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو ان اللہ عذب اہل سماوات و اہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر اللہ تعالیٰ اہل سماواتہ و اہل ارضہ، اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے، لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ولو رحمهم لکانت رحمته خیرا لهم من اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اعمال سے زیادہ خیر ہے. لأن الفاجر عذبه بفجوره، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فاجر و فاسق کو عذاب دیا، اس کو سزا دی اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے فجور اور فسق کی وجہ سے. والبر عذبه، اور اچھے بندے کو اللہ نے عذاب دیا، سزا دی ہے، لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، کیونکہ اس کا جو عمل ہے، اس اچھے بندے کا، نیک اور صالح بندے کا جو عمل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو جائے. لأنه لا يقابل نعم الله عليه، کیونکہ اس کے جو اعمال اللہ کی نعمتوں کے برابر نہیں ہیں. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، چلو برے بندے کو سزا تو ملی ہے جہنم میں، یہ تو سمجھ میں آگے بات، اگر اللہ تعالیٰ نیک شخص کو جس نے زندگی ساری نیکیاں ہی کی ہیں، کوئی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، کہ وہ بھی عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے دے، کیا ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو شاید فرمان ظلم پھر بھی نہ ہوگا، کسی شخص نے کبھی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، اگر اسے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو ظلم کیسے نہ ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نعمت اس بندے کو عطا فرمائی ہے، جو جس کا احصاء کوئی کر نہیں سکتا، تو ہمارے پر کیا فرض ہے؟ نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں. جب اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، ہمارا شکر کتنا ہوگا؟ محدود اور محدود ہوگا نا. تو پھر جب نعمتوں کو شکر میں کمی ہو جائے گی، اب سزا کے مستحق ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا نیکوکاروں کو، تب بھی ظلم نہ ہوگا. واضح ہے. پھر امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يجوز ان يقال للہ عز وجل انہ ظالم، یہ ہرگز جائز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. اللہ جل وعلا نزہ نفسہ عن الظلم، شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظلم سے پاک فرمایا ہے. اب چند دلائل. ارشاد باری تعالیٰ، وما ربک بظلام للعبید، الآخر سورۃ فصلت آیت نمبر 46، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. دوسری آیت میں لا ظلم اليوم، آج ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سورۃ غافر آیت نمبر 17 الى آخر الآیۃ. تیسری دلیل سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 کا یہ حصہ، ولا یظلم ربک احد الى آخر الآیۃ، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. چوتھی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ظلمناہم ولیکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود ظلم کرنے والے تھے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 76. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے، سورۃ النحل آیت نمبر 118 118. اور معروف حدیث ہے مسلم کی روایت میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلت بینکم محرما، تم لوگوں کے بیچ میں بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، بس ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. معروف حدیث، لمبی حدیث ہے، عظیم حدیث ہے مسلم کی روایت میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فاللہ جل وعلا حکم عدل لا یلیق به الظلم، اللہ جل وعلا حکم ہے، حکمت والا ہے، عدل ہے، انصاف کرنے والا ہے، لا یلیق به الظلم، ظلم اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. قوله امام بربہاری کا یقول، وانما یظلم من یأخذ ما لیس له واللہ له الخلق والامر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الظلم هو اخذ حق الناس، ظلم سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کا حق کھانا، دوسروں کا حق لینا یا چھین لینا. وهل الناس لهم حق على الله، کیا لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے؟ ليس لهم حق على الله، لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق بھی نہیں ہے. ولا احد يوجب على الله شيئا، اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں کر سکتا. وانما حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل به سبحانه. لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق، جو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے گا جو کبھی شرک، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، هذا حق تفضل به سبحانه، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، حق واجب نہیں ہے. یعنی جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، سید معاذ کی معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا ہے اور بندوں حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق العبید کیا ہے؟ اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت ٹھہرائیں. توحید عبادت، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، جس کے اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں، جس کے لیے جہاد کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، جس کے لیے جنت کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا، جس لیے جہنم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر. اچھا، دوسرے سوال کا جواب، اب ہمارا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ اللہ اکبر، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے گا، ہر چیز عذاب نہ دے گا جس نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اچھا، یہاں تو حق بات تو ہو رہی ہے حدیث میں نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر، تو اس حق سے کیا مراد ہے؟ حق تفضل، یہ محض احسان اور رحمت اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حق واجب نہیں ہے. واضح ہے، یہیں سے غلطی ہوئی ہے بعض اہل بدعت کو، جو کہتے اللہ پر یہ واجب، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے. حق واجب اور حق تفضل کا فرق نہیں جانتے وہ لوگ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، والظلم، اور ظلم کی تعریف میں یہ بات آئی ہے، هو وضع شيء في غير موضعه، کہ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ پر نہ رکھنا. فالله لا يضع العذاب في من يستحق نعيم بري بياري بات زندر لينكر لي فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم الله تعالى عذاب اسكي المقرر نهي فرماته جو الله تعالى كي نعيم يعني جنة اور جزاك مستحق ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب اور الله تعالى نعيم جوه جزاء جوه اسكي المقرر نهي فرماته جو عذابك مستحق هي بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه الله تعالى جزاء وسديته جو اسك حق ركته اور سزا وسديته جو اسك حق ركته هذا هو العدل يهي عدله اما العكس لكن اسك برعكس فهو الظلم اسك برعكس ظلمه ته لو عذب اهل الايمان واكرم اهل الكفر يكون هذا هو الظلم الظلم كيف هي قال الله تعالى اهل ايمانك عذاب دي اور اهل كفرك اكرام كره يعني الله تعالى اهل ايمانك جنه میں داخل کر دے اور اهل كفر کو جنت میں داخل کر دے یہ ظلم ہے ظلم ہے کہ نہیں یہ ظلم ہے کیونکہ وضع شيء في غير موضعه جنت اهل ايمان کی جگہ ہے موضع ہے جہنم اهل كفر کے موضع ہے اور ظلم کیا ہے وضع شيء في غير موضعه اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے غیر موضعه کی بات ہے پھر اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں والله منزه عن ذلك اللہ تعالی اس سے پاک ہے لا يمكن ان يعذب اهل الايمان وان يكرم اهل الكفر یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو سب کو عذاب دے دے جہنم میں داخل کر دے اور اہل کفر کا اکرام کر کے یعنی جنت میں داخل کر دے ويدخل الكفار الجنه ويدخل المؤمنين النار هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے قوله امام بربهاري کا يقول والله له الخلق والامر والخلق خلقه والدار داره قال الله تعالى ارشاد باري تعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سوره الاعراف نمبر 54 الا له الخلق شيخ صاحب فرماتے وهو ايجاد الاشياء من عدم خلق سے مراد ايجاد الاشياء من عدم يعني عدم سے مخلوقات کو پیدا کرنا فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا سب مخلوقات کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے لا احد يخلق مع الله اللہ تعالی کے ساتھ کوئی بھی خالق نہیں ہے قال تعالى ارشاد باری تعالی ہے الله خالق كل شيء الى اخر الايه سوره الزمر نمبر 62 اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا خالق ہے وقال تعالى ارشاد باری تعالی ہے ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سورة الرعد آية نمبر 16 شيخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بحيث ان خلق العبد ان خلق العبد يشتبه بخلق الله اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ام جعلوا لله شركاء کہ ان لوگوں اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں خلقوا كخلقه جنہوں نے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے مخلوق جیسی فتشابہ الخلق علیہم تو ان پر جو مخلوق خلق ملت ہو گئی ہے اللہ کی مخلوق کون سی ہے اور اس مخلوق کی مخلوق کون سی جس مخلوق نے پیدا کی ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا لا يمكن یہ ممکن نہیں ہے وہ مستحیل یعنی یہ بات ناممکن ہے قل اللہ خالق كل شيء جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہو الواحد القہار اور اللہ تعالیٰ واحد ہے اور قہار ہے اور اگلی دلیل سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض الى آخر الآیہ قل ارائیتم کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس یہ بات تو بتاؤ ما تدعون من دون اللہ ان کی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ماذا خلقوا من الارض ارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض زمین میں سے کس چیز کے وہ پیدا کرنے والے ہیں یعنی جن لوگوں نے جنہوں نے درندوں کو پرندوں کو پتھروں کو درختوں کو معبود بنایا ہے کیا یہ خالق ہو سکتے ہیں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے نہیں پیدا کیا معروف ہے اچھا فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو پکارنے والے شرک کرنے والے. کیا فرشتوں نے انبیاء الاولیاء نے کبھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں کی ہے. تو پھر معبود کیسے بنایا گیا ہے؟ عبادت کا مستحق جو ہے وہی ہے جو خالق اور مالک ہے. جب یہ کسی چیز کے نہ خالق ہے نہ مالک ہے تو ان کے لیے عبادت کیسے صرف کرنا جائز ہے؟ ممکن نہیں. جیسے کہ وہ خلق یعنی مخلوقات کی تخلیق ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ خود مخلوق ہیں, تو ان کے لیے عبادت صرف کرنا کیسے ممکن ہے اور کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ والامر شیخ صاحب فرماتے ہیں له سبحانه, اللہ تعالیٰ ہی کہے. والامر هو التشریع والوحی المنزل, امر سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نزل کردہ وحی ہے. فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی منع فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے شریعت نازل فرماتا ہے جس سے ان کی اصلاح ہو. وينهاهم عما يضرهم, اور اللہ تعالیٰ ان چیز سے انہیں منع کرتا ہے اپنے مخلوق جو ان کے لیے باعث نقصان و ضرر ہو. وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے یا کوئی عبادت کو واجب کر دے کسی پر یا کسی چیز سے منع کر دے بغیر دلیل کے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إلى آخر الآية سورة الشورى نمبر 21. فالأمر لله, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. کیا ان کے شریک ہیں؟ شرع لهم من الدین, جنہوں نے دین میں سے ایسی شریعت ایجاد کی ہے. ما لم يأذن به, جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے, یعنی جو بھی کسی شخص کا قول مان لیتا ہے دین میں شریعت میں, کوئی عمل کرتا ہے, کوئی عمل ایجاد کرتا ہے, کوئی عبادت ایجاد کرتا ہے, یا کسی چیز سے رک جاتا ہے نہ کر حرام سمجھ لیتا ہے, یا کسی کو فرض سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے, بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص کسی اور کی بات مان لے تشریع میں تو گئے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا کہ نہیں. وہ دلیل یہ آیت ہے, واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالامر للہ سبحانہ وتعالی الامر الکونی القدری والامر الشرعی. اللہ تعالیٰ کے امر کے دو قسمیں ہیں, ایک امر کونی ہے قدری ہے. کن فیکون, یہ کون سا امر ہے؟ تخلیق مخلوقات کیسے ہوئی ہے؟ کن سے ہوئی ہے, کن فیکون, ٹھیک ہے, یہ امر کونی ہے. امر شرعی کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یہ الگ حکم ہے کہ نہیں؟ کن بھی حکم ہے, فعل امر ہے کہ نہیں؟ واقیم الصلاۃ بھی حکم ہے, فعل امر ہے کہ نہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے امر کونی جس سے تخلیق پوری مخلوقات کی تخلیق ہوئی ہے, یہ امر کونی ہے, ٹھیک ہے. دوسری امر شرعی جو ہمیں شریعت میں ہمیں پابند کر دیتا اللہ تعالیٰ کا حکم, واقیم الصلاۃ فعل امر ہے, نماز قائم کرو, یہ کون سا امر ہے؟ یہ امر شرعی ہے. يأمر وينهى سبحانه وتعالى, اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی فرماتا ہے. الا له الخلق والامر, سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 الاخر الايه. وفرق بين الخلق والامر, اللہ تعالیٰ دونوں میں یہ فرق بیان فرمایا ہے, خلق کو الگ بیان فرمایا ہے اس آیت میں اور امر کو الگ بیان فرمایا ہے. فدل على ان الامر غیر مخلوق, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا امر جو ہے مخلوق نہیں ہے, چاہے وہ امر کونی ہو یا چاہے وہ امر شرعی ہو. اللہ تعالیٰ کا کن کا یہ جو حکم ہے, جو فرمان ہے, مخلوق نہیں ہے, اور نہ ہی قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت موجود ہے, اور نہ ہی یہ مخلوق ہے, کیونکہ خلق الگ ہے اور امر الگ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے وفی هذا رد علی الجہمیہ, اور اس پر جہمیت یعنی جہمی گروہ کا رد ہے. الذین یقولون ان القرآن مخلوق, ان القرآن مخلوق, جو یہ کہتے ہیں, یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. وان کلام اللہ مخلوق, اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے. اللہ فرق بین الخلق والامر, اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر میں یہ فرق بیان فرمایا ہے. الامر هو من الکلام, اور امر اللہ کے کلام میں سے ہے, والتشریع اور شریعت میں سے. واللہ فرق بین الخلق والامر, اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر یہ فرق بیان فرمایا ہے. فدل على ان کلام اللہ غیر مخلوق, تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام مخلوق نہیں ہے. یعنی بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے, کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے, اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں. صفات کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی ذات خالق ہے مخلوق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں بلکہ خالق کی ذات جو ہے وہ ان صفات سے متصف ہو کے ذات مکمل بنتی ہے. کوئی ذات بغیر صفات کے دیکھی آپ نے؟ ناممکن ہے. جیسے کہ کوئی ذات بغیر صفات کے ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق اپنی ذات اور صفات سے خالق ہے، واضح ہے. تو پھر اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ناممکن بات ہے. بہت سارے درائع میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو اہل سنت جماعت بیان کرتے ہیں اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے، جہم معتزلہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اور پھر ماتریدی اور اشعریہ ان کا آپس میں اختلاف ہو، کوئی کہتے کہ قرآن اللہ کی مجاز ہے یا آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے، جو معنی مخلوق نہیں ہے لفظ مخلوق ہے الی آخری ہے. یہ لمبی بحث ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا اس کو شبہ ہے کہ اللہ کی کلام مخلوق بھی ہو سکتی ہے، تو واضح رد ہے کہ الخلق والامر دو الگ چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. خلق الگ چیز ہے، امر الگ چیز ہے، وہ دونوں کو ایک ساتھ سمجھنے والا باطل پہ ہے اور غلطی پہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فدل على ان کلام اللہ غیر مخلوق، تو اسے ثابت ہو اللہ تعالی کلام مخلوق نہیں ہے. پھر امام بربھاری کے قول والدار داره جل وعلا والدور ثلاث، جگہ جو ہے وہ تین ہیں، دار الدنیا پہلی یہ دنیا ہے، ودار البرزخ دوسری برزخ مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے، ودار القرار اور دار قرار وہی الآخرت اور آخرت کی دار جو ہے، کلها للہ سبحانہ وتعالی، تین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. قوله من بربارك يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لأن افعاله ليس فيها نقص وليس فيه خلل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اعمال میں کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں ہے، امکان نہیں ہے. فهي متقنة محكمة، اللہ تعالیٰ کے اعمال میں احکام ہے اور پرفیکشن ہے. ولا يتطرق اليه نقص او خلل ابدا، اللہ تعالیٰ کے اعمال میں نقص اور خلل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. والسؤال انما يكون من عنده نقص او خلل في عمله، تو سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کے عمل میں نقص ہو اور خلل ہو. فالله لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ کے افعال کے تعلق سے سوال نہیں کیا جاتا. لان افعاله على التمام والكمال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال تمام ہیں اور کمال کے ہیں. لا لمجرد قہرہ و ربوبیتہ، صرف قہر اور ربوبیت کی وجہ سے نہیں ہے. کما یقولہ من یقول، جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی سے سوال کرنا اور نہ کرنا، سوال سے اعتراض کی بات ہو رہی ہے، اعتراض کرنا کہ ایسا عمل کیوں کیا ہے. کسی سے سوال نہیں کرنا، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ، کوئی بہت عظیم شخص ہے، عظیم ذات ہے، اس کی عظمت قہر کی وجہ سے کوئی جرت نہیں کرتا اس سے سوال کرنے یا اعتراض کرنے کا، اور دوسرا کہ اس کے عمل میں کوئی نقص خلل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ واحد رب ہے اور واحد القہار ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اعمال میں کوئی خلل کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو سوال کہاں سے آ سکتا ہے؟ واضح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں هو لا يسأل لعظمت، اچھا شیخ صاحب كما يقوله من يقوله، جیسے کہ بعض کہتے، ان سے کون مراد ہے؟ یہ معتزلہ اہل بدعت، اہل باطل، جو اللہ تعالیٰ پر یہ فرض ہے یہ فرض نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کرے گا تو یہ عیب ہوگا، وہ نہیں کرے گا تو وہ عیب ہوگا، تو یہ سب ان کا رد ہے، ایسے لوگوں کا اور ایسے گروہوں کا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں هو لا يسأل عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، لیکن ليس هذا وحده بل لا يسأل ايضا لان اعماله متقنه لا يتطرق اليه نقص او خلل بالكليه، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے. بخلاف المخلوق، مخلوق کے خلاف، یعنی مخلوق کے معاملہ کچھ اور ہے. فإنه يسأل عن فعله، مخلوق سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. کیوں؟ لأنه يخطئ وينقص عمله، کیونکہ خطا بھی کرتا ہے یہ مخلوق جو ہے، اور اس کے عمل میں نقص بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، وَيَكُونُ عَلَيْهِ مُلَاحَظَاتٌ، اور اس پر کئی ملاحظات بھی ہوتی ہیں، فَهُوَ لِيُسْأَلُوا لِأَنَّهُ نَاقِصٌ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، تو انسان سے مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے، کیونکہ مخلوق ہر اعتبار سے ناقص ہے، ہر اعتبار سے ناقص ہے، إِلَّا مَنْ كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعَانَهُ وَسَدَّدَهُ، إِلَّا مَنْ كَمَّلَهُ اللَّهُ وَأَعَانَهُ وَسَدَّدَهُ، إِلَّا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ کمال بخشے اور اس کی اعانت کرے، اور اس کے لیے اور اسے توفیق عطا فرمائے، وَلِهَذَا قَالَ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے، کن سے؟ مخلوقات سے سوال کیا جاتا ہے، هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، اور یہ فرق میں سے ہے جو خالق اور مخلوق کے بیچ میں ہے، ان اللہ لا يسأل والمخلوق يسأل، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کیا جاتا، اعتراض نہیں کیا جاتا، اور مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے، قوله، اور آخر میں من بربارک یقول ولا يقال لما وكيف، اور یہ نہیں کہا جائے گا کیوں اور کیسے، ولا يدخل احد بين الله وبين خلقه، اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بیچ میں، شیخ صلاح حسن فضل اللہ فرماتے ہیں ولا يعترض على الله، کوئی بھی بات ہے کہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر سوال کرنا، اعتراض کرنا جائز نہیں ہے کسی کو کے لیے بھی، تو یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يعترض على الله، اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں کیا جاتا، فيقال لماذا خلق الله كذا، کوئی شخص یہ اعتراض کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، وما كيفية خلق الله لهذه الأشياء، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کیسے فرمایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، اللہ جانے، اللہ کی مرضی جانے، کوئی انسان اس کی کھوج میں کیوں جانا چاہتا ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے اعتراض کرنا کہ انسان مٹی سے کیوں پیدا کیا ہے، کوئی اگر انسان اعتراض کرے کوئی بھی ہمارا کیا کام ہے، اس کی مرضی اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ کسی اور سی چیز سے پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا ہے، اب یہ اعتراض مٹی سے کیوں، جیسے اعتراض کس نے کیا ہے، ابلیس نے اعتراض کیا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، کیا اعتراض کیا، خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اور حکم بھی مجھے دے تو میں سجدہ کروں مٹی کو، سبحان اللہ، اعتراض کیوں کیا، کیونکہ سوال کیا لیما و کیف، یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں ہے، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ حق میں جائز نہیں ہے، بل علينا التسليم والانقياد، ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ من وعن سے تسلیم کرنا اور سر جھکا کے اسے قبول کرنا، واعتقاد ان افعال الله كاملة، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کامل ہیں، لا يتطرق اليها نقص ولا خلل، جن میں کوئی نقص عیب یا خلل کا امکان نہیں ہے، وان خفيت علينا بعض الحكم او بعض العلل فلا نسال عنها، اگر ہمارے اوپر بعض اللہ کی حکمتیں، بعض اللہ تعالی کی حکمتیں اور جو اسباب ہیں یا جو علتیں ہیں وہ مخفی ہو جائیں، فلا نسال عنها، تو ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کرتے، بل نسلم، بلکہ ہم سر خم کر تسلیم کر لیتے ہیں، ان ادرکنا الحکمت والعلت فبها ونعمت، اگر حکمت معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وَإِن لَمْ نُدْرِكْهَا فَإِنَّا نُسَلِّمْ، اور ہمیں اگر کسی چیز کی حکمت کا پتہ نہ چل سکے، علم نہ ہو سکے، تو ہم یقیناً اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، وَلَا نَعْتَرِضُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں کرتے، اور نَتَوَقَّفُ عَنِ الْعَمَلِ حَتَّى نَعْرِفَ الْحِكْمَةَ أَوْ الْعِلَّةَ، اور نہ ہم عمل کرنے سے رکتے ہیں جب تک کہ ہمیں حکمت یا علت کا پتہ نہ چل جائے، یہ سن و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے رب کی مرضی سے نہیں، جو علتیں ڈھونڈتے ہیں، اچھا یہ عمل کریں گے اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے، اس کے پیچھے کیا علت ہے، اچھا پتہ چل گیا تو عبادت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، اگر نہیں پتہ چلا تو پھر نہیں کرنی ہے، یہ مسکین حقیر فقیر ناقص عقل والا انسان جو ہے، یہ اللہ کی حکمت پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کی اس میں پیچھے کیا راز ہے، اچھا نماز فرض ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں، کیا حکمت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں سجدہ ہوتا ہے، بلڈ سپلائی برین کو زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے، صحت اور عافیت اس میں انسان کو ملتی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بڑے یعنی فوائد ہیں، اس لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے جو ہے وہ پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور جو جگر ہے وہ اسے ریسٹ مل جاتا ہے، اور وہ بھی پھر جب انسان افطاری کرتا وہ توانائی مل جاتی ہے پھر. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پیچھے حکمت ہے، اس کا راز ہے. اچھا، رکوع سجدے سے پہلے کیوں ہے؟ کہ جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اس لیے پہلے کھڑا ہونا چاہیے، پھر رکوع، پھر بیٹھنا چاہیے، پھر سجدہ ہونا چاہیے، تو ترتیب تو ذہن میں آتی ہے. اچھا، موزب اور مسح اوپر سے کیوں کیا جاتا ہے؟ چلتے پاؤں چلتے نیچے سے چلتے ہیں نا، مٹی نیچے لگتی ہے، تو کہاں سے کرنا چاہیے مسح؟ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اوپر سے مسح کیوں کیا جا رہا ہے؟ عقل کے خلاف یا عقل کے مطابق ہے؟ کیا خیال ہے؟ خلاف ہے عقل کے. انسان جب مٹی پہ چلتا ہے تو مٹی پاک ہے کہ نہیں؟ نیچے سے پاک ہو گیا کہ نہیں؟ ہم دھو نہیں رہے پاؤں کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسح کر رہے ہیں. تو اوپر سے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اگرچہ عام عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نیچے سے مسح کرنا چاہیے، جس چیز کی حکمت. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فلان کو امیر بنایا ہے اور فلان کو فقیر بنایا ہے، اس کو مقدر میں مال نہیں لکھا ہے یا کم مال لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کو اور پیاروں کو آزماتا ہے، تکلیفوں میں آزماتا ہے، تاکہ گناہ کو کفارہ ہو جیسے پہلے گزر چکے، اور بلندی درجات ہوں. عقل کیا کہتی ہے؟ جو نیک اور صالح ہے اسے تکلیف تو ہونی چاہیے نا. اب ایک بندہ فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، عبادت میں سارا وقت گزارتا رہتا ہے، اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ اندھی عقل کا تقاضا ہے. ورنہ جو عقل شریعت کے حدود میں جو محدود ہو چکی ہو نا، تو عین عقل کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اگر کوئی ان سے خطا ہو گئی ہے دنیا میں، اعمالوں میں کمی ہو گئی ہے، تو ان کے لیے کفارہ ہو جائے اور بلند درجات ہو جائے جنت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.